ड्यूटियों वाले हजरात पे अपनी जगह पर मुस्तैद हो जाएं। अब
भाई ठहर दो, क्या करो, अभी आग लगाने का प्रोग्राम नहीं है। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في موضع آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالروم وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفری نش پا گئی دنیا
سبحان اللہ
حضور آئے تو سر آفری نش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا
سبحان اللہ
بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکول گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطانی، میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، مجھے آج بڑا دکھ ہے کہ اس جامع العلوم کے بانی استاد العلماء حضرت شیخ الحدیث مولانا نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم میں موجود نہیں ہیں، ان کی ناگہانی وفات بہت بڑا سانحہ ہے جس سے یہ علاقہ علم و فضل اور معرفت حق کی روشنی سے خالی ہو رہا ہے. حضرت شیخ الحدیث مرحوم نے یہ بے مثال صدقہ جاریہ چھوڑا، یہ جامعہ بھی ان کا صدقہ جاریہ ہے، اور اس کے محتمم حضرت مولانا جلیل احمد صاحب بھی ان کے صدقہ جاریہ، اور اس سے اچھا کیا صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد دینی علوم میں مہارت رکھتی ہے، بہرا بہرا، اور خود مولانا جلیل احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ملاقات عطا فرمائے اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اس جامعہ کا نظام سنبھالا ہے، اور پھر سپاہ صحابہ کی وہ سرپرستی فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے اور اس جامعہ کو قادر سلامت رکھے. میں دعا گو ہوں کہ حضرت شیخ الحدیث کا یہ کارواں سلامت رہے اور ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے. ان کی وفات کے موقع پر ہم نے یہاں آنا تھا مولانا گلطار صاحب اور میں نے، لیکن ہم نے وہاں اجتماعی دعا بھی کرائی اور اس کا افسوس کا اظہار بھی کیا، خط بھی مولانا کو لکھا، لیکن مصروفیات کا آپ کو علم ہے کہ شدید مشکلات اور مصروفیات کی وجہ سے اس وقت حاضری نہیں ہو سکی، جس کا ہمیں خود بھی دکھ ہے. وہاں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیضان کو جاری و ساری. میرے بھائیوں، آج کا یہ جلسہ سیرت طیبہ اور سیرت صحابہ کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے. میں انشاءاللہ سپاہ صحابہ کے عنوان سے اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی رکھی تو اکتوبر میں 3 روزہ دورہ ضلع بہاول نگر کا انشاءاللہ میں کروں گا، اور سپاہ صحابہ کی تنظیمی اور تعمیری اور اصلاحی پروگراموں میں انشاءاللہ ضرور شریک ہوں گا. تو جو عنوان آپ حضرات نے لکھا ہے اور میرے بھائی مخدوم حضرت مولانا جلیل احمد صاحب نے فرمایا ہے، میں انشاءاللہ اسی عنوان پر اپنی معروضات پیش کروں گا. میرے بھائیوں، جو میں نے آیات کریمہ تلاوت کی ہے، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے گواہی کا ذکر کیا، اور یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تقریر کے آخر میں انشاءاللہ جو موجودہ حالات اس وقت ہمارے ساتھ درپیش ہیں، مولانا اعظم طارق صاحب کی اسمبلی میں جانے سے روکنا، اور وائن صاحب کا جو آج بیان وزیر اعلیٰ صاحب کا آیا ہے، اور اس طرح حکومت کی جو موجودہ پالیسی ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں اظہار خیال کروں گا. تو اس سے پہلے آپ حضرات میری معروضات پر نہایت توجہ سے، غور و فکر سے دھیان رکھیں گے.
میری آج کی تقریر کا عنوان ہے دو گواہ. کتنے گواہ؟ ایک اللہ کا گواہ، ایک نبی کا گواہ. اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کا گواہ چاہیے اور نبی کو پہچاننے کے لیے نبی کا گواہ چاہیے. اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے گواہی کا ذکر کیا. قرآن پاک میں بے مثال بے شمار ایسی جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس عنوان کا ذکر فرمایا. قرآن پاک کا ارشاد ہے انا ارسلنا کا شاہدا، اے پیغمبر ہم نے تجھے گواہ بنا. ایسی جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس عنوان کا ذکر فرمایا. قرآن پاک کا ارشاد ہے انا ارسلنا کا شاہدا، اے پیغمبر ہم نے تجھے گواہ بنا. اے پیغمبر ہم نے تجھے گواہ بنا. اور قرآن پاک میں ہی ایک اور آیت ہے محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ دعویٰ کیا اللہ، اس دعوے کے ساتھ اللہ نے ایک گواہ کا ذکر کیا والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. کیسے رسول ہیں؟ والذین معہ کیونکہ وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ہیں وہ نبی کے گواہ ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. اس رسول ہونے کی اگر گواہی چاہتے ہو تو ان سے پوچھو جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہیں. تو آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے انا ارسلنا کا شاہدا، انا ارسلنا کا. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انا ارسلنا کا شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ ہے. عربی زبان میں شاہد اور شہید دونوں کا ایک معنی، یہ بھی یاد رکھیں. شاہد بھی گواہ کو کہتے ہیں، شہید بھی گواہ کو کہتے ہیں. ایک آدمی اللہ کے راستے میں جب مارا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ کر اللہ کی گواہی دیتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے. لغوی طور پر ایک لفظ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ایک صفت مشبہ کا ہے. اس کا معنی میں فرق کیا ہے وہ اہل علم جانتے ہیں، لیکن معنی دونوں کا یہی ہے گواہ. انا ارسلنا کا شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ. اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہتے ہیں تو گواہ. اور کئی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے باقی تمام انبیاء کو بھی گواہ قرار دیا کہ اے پیغمبرو تم بھی گواہ ہو. یعنی اللہ کا رسول محمد رسول اللہ بھی اللہ کا گواہ ہے اور باقی انبیاء بھی اللہ کے گواہ ہیں. تو کیا مطلب ہے گواہی کا؟ یہ بڑی قابل غور بات ہے. بعض لوگ یہاں سے غلط استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کے گواہ ہیں، تو گواہ کا چونکہ موجود ہونا ضروری ہے اس لیے رسول اللہ ہر جگہ موجود ہو گئے. حالانکہ یہ عدالتوں میں جو لوگ گواہی دیتے ہیں یہ بھی ان کو کبھی کسی نے ہر جگہ موجود نہیں کہا. ہر جگہ موجود ہونے کی بات نہیں، گواہ اس کو کہتے ہیں جو موقع پر موجود، جس چیز کی وہ گواہی دے رہا ہے وہاں موجود. اور پھر گواہی دو قسم پر ہوتی ہے. کتنے قسم پر ہوتی ہے؟ کتنے قسم پر؟ گواہی دو قسم پر ہوتی ہے. ایک گواہی ہے موقع کی، کہ ایک آدمی موقع کا گواہ ہے، عینی گواہ ہے. اور ایک ہے موقع کا گواہ نہیں بلکہ وہ نشانیوں کا گواہ. دیکھیں خدا نہ خواستہ ایک آدمی آپ کے علاقے میں قتل ہو جائے تو اس کے دو قسم کے گواہ ہوں گے. ایک گواہ ہے موقع کا جس کے کہتے ہیں عینی گواہ، اور اس کے قتل کی گواہی دینے کے لیے کبھی ڈاکٹر کو بھی بلایا جاتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر تو موقع پر نہیں تھا. اور تھانے دار کو بھی بلایا جاتا ہے، وہ بھی موقع پر نہیں تھا. تھانے دار بھی نشانیوں کی گواہی دیتا ہے کہ بھی میں جب گیا تو وہاں ایک آدمی مرا پڑا تھا، اس نے نشانیاں دیکھ کر کہا کہ آدمی شہید ہوا. اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے پوسٹ مارٹم کیا، واقعی آدمی شہید ہوا، تو اس نے نشانی دیکھ کر گواہی. تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ گواہی دو قسم پر ہے. کتنے قسم پر ہے؟ ایک موقع کی گواہی اور ایک نشانیوں کی گواہی. تو آپ پورا قرآن کھولیں، پورے قرآن میں دو قسم کی گواہی کا ذکر ہے، ایک موقع کی گواہی اور ایک نشانیوں کی گواہی. میں نماز پڑھتا ہوں نماز کے بعد کہتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ و رسول، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. میں نے کیسے گواہی دی؟ میں نے تو محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا. ہزاروں دنیا نماز میں کہتی ہے میں گواہی دیتا ہوں، کیسے آپ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا تو گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ تو یہ کہنا کہ جناب گواہی دینے کے لیے گواہی کے لیے ضروری ہے کہ اسی موقع پر موجود ہو، یہ صحیح نہیں ہے. نشانیوں کی بھی گواہی ہو. یہ تمہید آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آگے پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. تو قرآن پاک کا ارشاد ہے انا ارسلنا کا شاہدہ، انا ارسلنا کا، اے پیغمبر ہم نے تجھے گواہ بنایا، ہم نے تجھے گواہ بنایا. تو ایک ہوتا ہے موقع کا گواہ، ایک ہوتا ہے نشانیوں کا گواہ. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنا گواہ رسول اللہ کو بنایا اور فرمایا کیا کہ انا ارسلنا کا شاہدم، اے پیغمبر تو گواہ ہے، یعنی خالق میں ہوں گواہ تو ہے، مالک میں ہوں گواہ تو ہے، رازق میں ہوں گواہ تو ہے، مشکل کشا میں ہوں گواہ تو ہے، ہر جگہ موجود میں ہوں گواہ تو ہے، بگڑی میں بناتا ہوں گواہ تو ہے، گواہ تو ہے، دنیا کو میں نے بنایا گواہ تو ہے، ساری عظمتیں میرے پاس ہیں گواہ تو ہے، ساری کائنات میری ہے گواہ تو ہے. انا ارسلنا کا شاہدن، تو ایک گواہی محمد رسول اللہ دے رہے ہیں، حالانکہ انبیاء نے بھی گواہی دی، حضور نے بھی گواہی دی. انبیاء نے کہا اللہ ایک ہے، گواہی دی، اور حضرت آدم نے فرمایا خدا ایک ہے، یہ بھی گواہی ہے. نوح نے کہا اللہ ایک ہے، یہ بھی گواہی ہے. ابراہیم نے کہا اللہ ایک ہے، یہ بھی گواہی ہے. لیکن محمد رسول اللہ کو باضابطہ خطاب کر کے اللہ نے فرمایا انا ارسلنا کا شاہدن، اے پیغمبر تو گواہ ہے، یعنی میری قدرت کا تو گواہ ہے، میری الوہیت کا تو گواہ ہے، میری عبودیت کا تو گواہ ہے، میری عظمت کا تو گواہ ہے، میرے عرش پہ ہونے کا تو گواہ ہے، میرے ذرے ذرے کے عالم ہونے کا تو گواہ ہے، مالک کے کونوں مکان میں مالک کے کونوں مکان ہوں گواہ تو ہے، میں قادر ہوں گواہ تو ہے، میں رازق ہوں گواہ تو ہے، آسمان میں نے بنائے گواہ تو ہے، ساری کائنات میں نے بنائی گواہ تو ہے. تیری حیثیت کیسی ہے اور باقی انبیاء کی حیثیت کیسی ہے؟ ان انبیاء نے بھی گواہی دی، تو نے بھی گواہی دی، تیری اور ان کی گواہی میں بڑا فرق ہے، تیری اور ان کے اعلان میں بڑا فرق ہے. انہوں نے بھی گواہی دی، تو نے بھی گواہی دی، لیکن اس فرق کو تو دیکھو. آدم نے میری گواہی دی جنت سے نکل کر، نوح نے گواہی دی طوفان کی موجوں میں آ کر، ابراہیم نے گواہی دی آتش نمرود میں گر کر، اسماعیل نے گواہی دی چھری کے نیچے آ کر، موسیٰ نے گواہی دی دریائے نیل کی موجوں میں اتر کر، یا ایوب نے گواہی دی آزمائش میں آ کر، یونس نے گواہی دی مچھلی کے پیٹ میں آ کر، اور یوسف نے گواہی دی کنویں میں جا کر، یعقوب نے گواہی دی 40 سال رو کر، زکریہ نے گواہی دی آرے کے نیچے چر کر، عیسیٰ نے گواہی دی جیل میں جا کر، اور محمد تو نے گواہی دی عرش پہ آ کر. انا ارسلنا کا شاہدن، تو موقع کا گواہ، باقی نبی نشانیوں کے گواہ. آدم نے جنت دیکھی گواہی دے دی، نوح نے طوفان دیکھا گواہی دے دی، ابراہیم نے آگ دیکھی گواہی دے دی، یوسف نے جیل دیکھی گواہی دے دی، یعقوب نے 40 سال کا دکھ دیکھا گواہی دے دی، موسیٰ نے دریا دیکھا گواہی دے دی، عیسیٰ نے جیل دیکھی گواہی دے دی، یوسف نے حسن دیکھا گواہی دے دی، زکریہ آرے کے نیچے چرے گواہی دے دی. لیکن اے محمد تو ایسا گواہ ہے کہ میں نے پہلے جبریل تیرے دروازے پہ بھیجا، کٹکھٹایا دروازہ کون ہے، فرمایا جبریل ہوں، کیسے آئے ہو؟ جس عرش پہ نہ عیسیٰ گیا نہ موسیٰ گیا نہ زکریہ گیا نہ کوئی نبی گیا، اے پیغمبر آج اسی عرش پہ خدا نے تیری دعوت کر رکھی ہے تاکہ دنیا کو بتائے یہ نشانیوں کے گواہ، تو موقع کا گواہ. پیغمبر موقع کا گواہ، پیغمبر موقع کا گواہ، میرا نبی موقع کا گواہ. اور موقع کا گواہ کتنا اونچا ہوتا ہے، موقع کا گواہ، نہیں سمجھے میری بات، موقع کا گواہ بہت اونچا ہوتا ہے. آپ کو میں ابھی بتاؤں گا کتنا اونچا ہوتا ہے اور آپ سمجھ جائیں گے. موقع کا گواہ بڑا اونچا ہوتا ہے، موقع کے گواہ پر تنقید کرنا اس کی عظمت کا وجود کا انکار کرنا، جو معراج پہ گیا وہ حسن تو اللہ نے بڑوں کو دیا، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، ہے نام الہی سے ملا نام محمد، فرماتے تھے یہ آدم کے مجھے خلد بری میں، لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد، اس نام کی لذت دلے اس شاخ سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد۔
علامہ ضیاء الرحمان صاحب فاروقی، علامہ ضیاء الرحمان صاحب فاروقی، حق تو آپ کا دوسرا نام،
ضیاء الرحمان، ضیاء الرحمان،
آپ کا دوسرا نام،
ضیاء الرحمان، ضیاء الرحمان،
میرا نبی موقع کا گواہ، کہو میرا نبی
موقع کا گواہ،
میرا پیغمبر
موقع کا گواہ،
گواہی دی یا نہیں دی؟ بلند آواز سے دی گواہی
دی۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی شرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن جب اس گواہ کی باری آئی تو اللہ سے یہ اس کو کہنا نہیں پڑا میرا سینہ کھول دے، بلکہ خود آواز آئی لم نشرح لک صدرک، تیرے کہنے سے پہلے ہم نے تیرا سینہ کھول دیا، کیونکہ یہ موقع کا گواہ ہے، کیونکہ یہ
موقع کا گواہ۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ حسن یوسف کو جنہوں نے دیکھا انگلیاں کٹا ڈالی، جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا انہوں نے گردنیں کٹا ڈالی، کیونکہ یہ موقع کا گواہ ہے، کیونکہ یہ
موقع کا گواہ ہے۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، عیسیٰ کو دیکھو، داؤد علیہ السلام کو دیکھو، اس بات پہ بھی غور کرو کہ سلیمان علیہ السلام کی سواری ہواؤں میں اڑی، فضاؤں میں اڑی، دنیا نے دیکھا کہ سواری اڑ رہی ہے، حیران ہوگی دنیا کہ سلیمان کی سواری کہاں پہنچی، یہ سبق تھا کہ یہ نشانیوں کا گواہ ہے، اس کی سواری کو دیکھ کر حیران ہوتے ہو، اس کی سواری کو بھی دیکھو جہاں دنیا کی کوئی سواری نہیں پہنچی، کہ محمد مصطفیٰ اس عرش پر گئے جس عرش پر کائنات میں کوئی نہیں گیا، گئے یا نہیں گئے؟ آسمانوں سے کتابیں کتنی اتری، کتنی اتری؟ بڑی کتابیں چار اتری اور چھوٹے صحیفے 107 اترے، کتنے اترے؟
107۔
کل بڑی کتابیں کتنی اتری؟
چار۔
اور ان کتابوں کے اترنے کے فرق کو بھی دیکھو، آپ کو موقع کے گواہ اور نشانیوں کے گواہ کا پتہ چلے گا کہ جب طور پہاڑ پہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور کتاب دینے کا وقت آیا تورات کا، تو اللہ نے فرمایا طور پہاڑ پہ چلے جاؤ، 40 دن کا چلا کرو، پھر تمہیں کتاب ملے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو زبور دینے کا، انجیل دینے کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، داؤد علیہ السلام کو زبور دینے کا وقت آیا تو فرمایا اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، لیکن جب محمد رسول اللہ کو قرآن دینے کا وقت آیا تو آپ حیران ہوں گے کہ سارے انبیاء کو اپنی اپنی جگہوں پر پابند کر دیا گیا کہ تمہیں کتاب یہاں ملے گی، کسی کو کہا پہاڑ پہ ملے گی، کسی کو کہا عبادت خانے میں ملے گی، کسی کو کہا معبد میں ملے گی، کسی کو کہا طور پہ ملے گی، کسی کو کہا بستی میں ملے گی، کسی کو کہا دانیال کے علاقے میں ملے گی، کسی کو کہا بابل کی بستی میں ملے گی، کسی کو کہا نینوا کی بستی میں ملے گی، ہر ایک کو صحیفہ لینے کے لیے، کتابیں لینے کے لیے پابند کر دیا گیا، بٹھا دیا گیا، لیکن جب اس موقع کے گواہ کی باری آئی اس کو کتاب دینے کے لیے کہیں پابند نہیں کیا گیا، یہ نہیں کہا تم فرعون کی چوٹی پہ بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہا تم احد کے پہاڑ پر بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہا تم کعبے کی دیوار کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہا تم زمزم کے پانی کے پاس بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہا صفا مروے کے درمیان میں بیٹھ جاؤ، نہیں کہا، بلکہ یہ محمد مکے میں تھا تو قرآن کو مکے میں بھیج دیا، یہ مدینے میں تھا تو قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، یہ پہاڑ پہ تھا تو قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا، یہ گلی میں تھا تو قرآن کو گلی میں بھیج دیا، یہ بستی میں تھا تو قرآن کو بستی میں بھیج دیا، اگر حتیٰ کہ محمد بدر میں تھا قرآن بدر میں، نبی احد میں قرآن احد میں، نبی خیبر میں قرآن خیبر میں، نبی حنین میں قرآن حنین میں، نبی تبوک میں قرآن تبوک میں، نبی عشیرہ میں قرآن عشیرہ میں، نبی بازار میں قرآن بازار میں، نبی گلی میں قرآن گلی میں، حتیٰ کہ محمد عائشہ کے بستر پہ قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ، کیونکہ محمد موقع کا گواہ، محمد مصطفیٰ موقع کا ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی خدائی کا
جو محل ہے وہ گر جائے گا اگر اس موقع کے گواہ کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس موقع کے گواہ نے الوہیت کا راستہ دیا، الوہیت کا سبق دیا، اور قرآن کو کہنا پڑا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، خدا چاہتے ہو محمد کے قدموں پہ آؤ خدا ملے گا، کیونکہ یہ موقع کا گواہ. محمد مصطفیٰ موقع کے گواہ ہیں یا نہیں؟ کتنی بڑی عظمت ہے موقع کے گواہ، اور موقع کے گواہ کو لانے کے لیے اہتمام کتنا کیا گیا. یہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ موقع کا گواہ لانے کے لیے کتنا اہتمام کیا گیا. جگناتھ آزاد نے کہا کہ جب یہ موقع کا گواہ نہیں تھا تو دنیا کی حالت یہ تھی کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش کی افسانہ. غرض دنیا میں چار سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہر شاہی میں جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا.
نعرہ تکبیر آج و تک ختم نبوت
زندہ باد،
غلام ہے غلام ہے
رسول کے غلام ہے،
غلام ہے غلام ہے
رسول کے غلام ہے.
میرا نبی موقع کا گواہ ہے، کہو میرا نبی موقع کا گواہ ہے. میرے نبی، میرا نبی ایسا گواہ ہے. اور میرے بھائیو عدالت میں جاتے ہو، جو گواہ موقع کا ہوتا ہے اس سے حسب و نصب پوچھا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے تم کون ہو، تمہارے والد کا کیا نام ہے، تمہارا کیا کاروبار ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو. تم جو گواہی دو گے، سچی گواہی دو گے، اس کے کردار کا، اس کے اخلاق کا، اس کے اقوار کا شجرہ نصب کھولا جاتا ہے. آؤ میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن، جو گواہ اللہ نے اپنا پیش کیا ہے دنیا میں اس کے اقوار کو بتاؤ. تو قرآن کھول کر میں دیکھتا ہوں تو اس قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا، جب اس پیغمبر کا ذکر آیا، جب قرآن کا ذکر آیا تو اس قرآن نے کہہ دیا نزل علی محمد، میں محمد پہ اترا ہوں، میں اس گواہ پہ اترا ہوں. اور قرآن سے پوچھا گیا کہ اے قرآن کس زبان میں اترا، تو قرآن نے یہ بھی کہا بلسان عربی مبین، میں تو عربی زبان میں اترا، میں رمضان کے مہینے میں اترا. یہ بھی بتایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جب اس محمد کے تعارف کی باری آئی تو یہی قرآن پہلے اس کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے والضحا، مجھے اس کی زلفوں کی قسم، اس کے چہرے کی قسم، پھر زلفوں کا ذکر کرتا ہے، پھر واللیل کہتا ہے کہ مجھے اس کی زلفوں کی قسم ہے، اس کے چہرے کا ذکر آیا تو وہ دہا کہہ دیا، زلفوں کا ذکر آیا واللیل کہہ دیا، سینے کا ذکر آیا الم نشرح لک صدرک کہہ دیا، دانتوں کا ذکر آیا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی کہہ دیا، اور اس کے دانتوں کا ذکر آیا یاسین کہہ دیا، اس کے زمانے کا ذکر آیا والعصر کہہ دیا، اس کے کردار کا ذکر آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ دیا، اور اس کی عظمت کا ذکر آیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ دیا، اور اس کے آنے کا ذکر آیا تو لقد جاءکم من اللہ نور کہہ دیا، اس کے کردار کا ذکر آیا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا کہہ دیا، اور اس کے شہر کا ذکر آیا لا اقسم بهذا البلد کہہ دیا، اس کے اتوار کا ذکر آیا تو لقد من اللہ علی المؤمنین کہہ دیا، اور جب ساری باتیں آ گئی تو اس کے شہر کا ذکر آیا تو کہہ دیا فلنولینک قبلۃ ترضاها، اس کے دوستوں کا ذکر آیا اولئک المفلحون کہہ دیا، اولئک الفائزون کہہ دیا، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان کہہ دیا، اس کے صدیق کا ذکر آیا تو قد جاء صدق به الذی جاء بالصدق وصدق به کہہ دیا، اس کے عمر فاروق کا ذکر آیا اشداء علی الکفار کہہ دیا، عثمان غنی کا ذکر آیا رضی اللہ عن المؤمنین کہہ دیا، علی المرتضی کا ذکر آیا تو اولئک کتب فی قلوبهم الایمان کہہ دیا، عائشہ کا ذکر آیا تو اولئک هم المفلحون کہہ دیا، اور سبحانک ھذا بہتان عظیم کہہ دیا، اس کے مدینے کا ذکر آئے قرآن بولے، اس کے شہر کا ذکر آئے قرآن بولے، اس کے گلیوں کا ذکر آئے قرآن بولے، اس کے چہرے کا ذکر آئے قرآن بولے، کردار کا ذکر آئے قرآن بولے، گفتگو کا ذکر آئے قرآن بولے، مسکرانے کا ذکر آئے قرآن بولے، باتوں کا ذکر آئے قرآن بولے، اور دوستوں کا ذکر آئے قرآن بولے، اور پسینے کا ذکر آئے قرآن بولے، مدینے کا ذکر آئے قرآن بولے، تاکہ دنیا کو خدا بتا دے اور کائنات کے لوگوں عدالتوں میں تم گواہ لاتے ہو، آؤ یہ محمد میرا گواہ ہے، اس کے کردار کو پرکھو، اطوار کو پرکھو، پسینے کو پرکھو، مدینے کو پرکھو، حتیٰ کہ اس محمد کے جو دوست میں نے مکہ
میں بنائے ان کو پرکھو، مدینے میں بنائے ان کو پرکھو، اس کے شہر کو پرکھو، کردار کو پرکھو، بستر کو پرکھو، اتوار کو پرکھو، حکومت کو پرکھو، تبلیغ کو پرکھو، ٹائٹ کو پرکھو، خیبر کو پرکھو، تبوک کو پرکھو، ہر چیز کو پرکھو، تمہیں نظر آئے گا نہ ایسا خدا کہیں ہے نہ ایسا مصطفیٰ کہیں. گواہ بے مثال ہے، کہو گواہ، گواہ ایسا گواہ دنیا نے نہیں دیکھا، ایسا گواہ دنیا نے دیکھا ہے نہیں دیکھا. میرا نبی موقع کا گواہ ہے، کہو میرا نبی
موقع کا گواہ،
میرا نبی
موقع کا گواہ.
اور جو موقع کا گواہ ہوتا ہے اس کی مثال کوئی نہیں ہوتی، اس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے جس کی وہ گواہی دے رہا. اور محمد مصطفیٰ آسمانوں پر گئے، یہ بھی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، جب میرا نبی جانے لگا، ہے توجہ آپ نہیں ہے، ہے تو جو وقت زیادہ نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا زیادہ ہو گیا تو چھوڑ دیں. زیادہ ہو گیا تو چھوڑتے ہیں، لیکن اگر توجہ ہے تو آپ کو ایک نئی بات بتانا چاہتا ہوں. اور یہ گواہ، توجہ ہے، یہ گواہ جب موقع پہ جانے لگا تو قرآن اس وقت بھی بولا، جب آیا تو اس وقت بھی بولا. یہ قابل غور بات کہتا ہوں، یہ گواہ جب اللہ کے پاس جانے لگا تو قرآن اس وقت بھی بولا، جب واپس آیا تو اس وقت بھی. کیوں بولا؟ کیا ضرورت تھی؟ جب جانے لگا تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا، اللہ اپنے بندے کو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جو گیا تھا وہ بندہ تھا، جو گیا تھا جو گیا تھا وہ جو گیا تھا وہ
بندہ.
کہیں ایسا نہ ہو کہ جب گیا ہو تو بندہ ہو، جب واپس آئے تو خدا ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے واپسی کے لیے بھی کہہ دیا فاؤہا الی عبدہ ما اوحا، جب گیا تو کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، جو گیا تھا رات کو، جو گیا تھا رات کو وہ بندہ تھا، اور جو آیا تھا لے کر فاؤہا الی عبدہ ما اوحا، وہ بھی بندہ تھا. خدا کو پتا تھا کہ جب میں کسی کو نوازتا ہوں تو ان دنیا کے لوگوں کے حافظے اتنے کمزور ہیں، جب میں کسی کو نوازتا ہوں تو یہ اس کی کیفیت و شکل بدل دیتے ہیں. میں نے فرشتوں کو نوازا تو انہی قوم کے لوگوں نے اس کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا. میں نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اس لیے آج میں اپنے گواہ کی پوزیشن واضح کر دوں کہ جب گیا تھا تو بندہ تھا، آیا تھا تو بندہ تھا. جب گیا تھا تو اور آیا تھا تو اور وہاں کیا ہوا؟ فاؤہا الی، یہ بڑا لمبا موضوع ہے، معراج کا موضوع ہوتا تو میں بیان کرتا. ٹھیک ہے توجہ ہے؟ نمازیں کتنی ملی؟ وہ کول کے نہیں ملی، ہاں خدا. تو جس خدا نے 50 دی اس کو نہیں پتا تھا کہ بعد میں 5 رہیں گے، اس کو نہیں پتا تھا کہ بعد میں 5 رہ جائیں گی، تو دی کیوں 50؟ ایک آدمی نے مجھے کہا، خانے وال کے جلسے میں، کئی 10 سال کی بات ہے، اس نے کہا 50 اس لیے دی تاکہ ثواب اللہ تعالیٰ 50 کا بعد میں دے سکے. بات اس کی بھی ٹھیک تھی، لیکن میں نے کہا بھائیو اگر خدا 5 دے کر ثواب 500 کا دے، اسے کو روک سکتا ہے؟
ثواب کتنا دے؟
تو خدا روک سکتا ہے؟ تو کیا بات کہ اللہ تعالی دے رہا 50 اور پھر نبی واپس آئے پھر 45 پھر 40 پھر 35. یہ عجیب بات ہے بظاہر کہ خدا عالم الغیب ہے, اسے پتا ہے کہ رہ 5 جائیں گی اور 5 دے کر بھی 50 کا ثواب دے سکتا ہے, تو پھر ایسے ہوا کیوں؟ غور کرو کہ 5 دے کر بھی 50 کا ثواب, 5 دے کر بھی 50 کا ثواب دے سکتا ہے, اس کو روکنے والا بھی کوئی. تو پھر اس نے دی 50, رکھی 5, اور جب 5 پر آئے نا ایک مولوی صاحب تو ایک آدمی درمیان میں کھڑا ہو گیا, کہندا اللہ پلا کرے موسیٰ علیہ السلام دا ایک جیڑا ہور لوائے دے گل کرنے. یہ ہمارا اپنا حال ہے, ٹھیک ہے, کہ خدا 50 دے کر اگر ثواب کتنا دے, 5 دے کر ثواب کتنا دے, تو کوئی اللہ تعالیٰ کو روک سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام آسمانوں پر گئے, 50 لے کر آئے, موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا زیادہ ہے, پھر چلے گئے. وہ پہلے ہی 45 اکٹھی معاف کرا لے. یہ بار بار نبی کا آنا یہ بڑی گہری بات ہے, نہیں سمجھے میری بات, کہ نبی کا بار بار آنا بار بار کیوں آئے؟ کہ موقع کے گواہ تھے, بار بار آئے کہ موقع کے, بار بار آئے کہ موقع کے. تو موقع کے گواہ کو ہر چیز کو دیکھنا بھالنا دیکھتا ہے, بار بار آئے کہ موقع کے. تو قرآن نے کیا کہا, انا ارسلنا کا شاہدا, اے پیغمبر تو گواہ ہے, اے پیغمبر تو, اور وہ بار بار آئے. قرآن نے کہا انا ارسلنا کا شاہدا, لیکن یہ تو دیکھو کہ ایک اللہ کا گواہ ہے, ایک اور, ایک اور ہے جو محمد کا گواہ ہے. ایک اللہ کا گواہ ہے اور ایک مصطفیٰ کا گواہ ہے. دیکھیے اللہ کا گواہ محمد مصطفیٰ موقع کا ہے, سارے انبیاء نشانیوں کے گواہ ہیں. بالکل اسی طرح میں کہتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, میں بھی نبی کی گواہی دیتا ہوں, لیکن 144,000 پیغمبر کے صحابہ وہ رسول اللہ کی نبوت کے موقع کے گواہ ہیں, اور بعد کی ساری امت قیامت کی صبح تک آنے والی محمد کی نشانیوں کی گواہ. میری بات پہ غور کرو, 144,000 صحابہ رسول اللہ کی نبوت کے عینی گواہ, اور باقی ساری کائنات نشانیوں کی گواہ. باون نگر میں بیٹھ کر میں نماز میں کہتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. میں نے دیکھا کیا ہے, میں نے مکہ دیکھا, مدینہ دیکھا, صحابہ کے اقوال دیکھے, کردار دیکھا, پڑھا, کتابیں پڑھی, ٹھیک ہے, گواہی دے دی. ایک ہے میں کتاب پڑھ کر گواہی دوں, میں مدینہ دیکھ کر گواہی دوں, میں شہر کو دیکھ کر گواہی دوں, میں نشانیاں پڑھ کر گواہی دوں, میں وہ پہاڑ پر جا کر گواہی دوں, فرعون کی چوٹی کو دیکھ کر گواہی دوں, تو پتھر کو دیکھ کر نبی کی گواہی دے, تو تب سچا. جنہوں نے محمد کا چہرہ دیکھ کر گواہی دی وہ جھوٹے. بات گواہوں پر کرتے ہیں, بات گواہ دو کہو, گواہ ایک اللہ کا گواہ اور ایک نبی کا. 124,000 انبیاء خدا کی نشانیوں کے گواہ, 144,000 صحابہ محمد مصطفیٰ کے عینی گواہ, اور خود خدا کا رسول محمد مصطفیٰ اللہ کا عینی گواہ. لیکن 144,000 صحابہ میں سب سے بڑا جو نبی کا گواہ ہے اس کا نام ہے صدیق اکبر. صدیق اکبر نبی کا سب سے بڑا گواہ ہے, صدیق اکبر نبی کا ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز ہے گواہ. قرآن کے نکات سے غور کرو, قرآن نے دعویٰ کیا کیا, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے, یہ دعویٰ.
اس دعوے پر چار دلیلیں دی. میں کہتا ہوں دلیلیں نہیں گواہ دیے. میں کہتا ہوں دلیلیں نہیں گواہ دیے. کیسے گواہ دیے؟ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ دعویٰ کیا؟ اس پر آگے کیا کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو تم کیا کرو؟ والذین معہ اس سے پوچھو جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہے, اور اس سے پوچھو اشداؤ علی الکفار جو کافروں میں سخت ہے, اور اس کو دیکھو جو رحماؤ بینہم جو آپس میں رحم دل, اور اس کو دیکھو تراہم رکان سجدا جس کو نبی تلاش کرے تو وہ مسجد میں ملے اور اس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہوں. تم دیکھو یہ کون ہے؟ والذین معہ کون ہے؟ اشداؤ علی الکفار کون ہے؟ رحماؤ بینہم کون ہے؟ تراہم رکان سجدا کون ہے؟ میں بتاتا ہوں کون ہے. یہ وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی, کہ جو میرا زمانہ ہے وہ سب سے بہتر زمانہ ہے. میرا زمانہ عربی زبان میں, میرے زمانے کو عربی زبان میں قرنی کہتے ہیں. قرنی قرنی چار لفظ ہیں, قاف ہے, را ہے, نون ہے, یا ہے. حضور نے فرمایا خیر القرون, دنیا کے اندر جتنے بہترین زمانے ہیں ان سارے زمانوں میں قرنی میرا زمانہ سب سے بہتر ہے. میرا زمانہ عربی کا لفظ ہے اور یہ عربی کا لفظ چار لفظوں پہ مشتمل ہے. کرنی میرا زمانہ, میرا زمانہ ہے کون سا؟ اسی کرنی سے پوچھتے ہیں کہ اے محمد تیرا کون سا زمانہ ہے؟ تو کرنی بتاتی ہے کہ آؤ مجھے دیکھو تو صحیح, مجھ پہ غور تو کرو کہ کرنی میں چار لفظ ہیں, قاف ہے, را ہے, نون ہے, یا ہے. یہ قاف کس کا ہے؟ صدیق کا آخری لفظ ہے. یہ را کس کا ہے؟ یہ عمر کا آخری لفظ ہے. یہ نون کس کا ہے؟ عثمان کا آخری لفظ ہے. یہ یا کس کا ہے؟ یہ علی کا آخری لفظ ہے. ساری باتوں کو چھوڑو, اسی کرنی سے پوچھو کہ خیر القرون کرنی میرا زمانہ, یعنی کون سا زمانہ؟ صدیق کا ہو تو میرا ہے, عمر کا زمانہ ہو تو میرا ہے, عثمان کا ہو تو میرا ہے, علی کا ہو تو میرا ہے. کیوں؟ کہ جو میرا زمانہ ہے وہ میرے گواہوں کا زمانہ, میں بھی گواہ, یہ بھی گواہ.
نعرہ تکبیر مصطفیٰ کے ہم سفر, مصطفیٰ کے ہم سفر, گلی گلی نگر نگر, کاتب قرآن ہے عثمان ہے, کاتب قرآن ہے
عثمان ہے,
چمن چمن گلی گلی
علی 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 علی.
میرے بھائیوں, میرا نبی گواہ ہے, اللہ کا میرا صدیق گواہ ہے, مصطفیٰ میرا نبی گواہ کس کا ہے؟ اللہ کا. سب سے بڑا اللہ کا گواہ مصطفیٰ ہے, اور مصطفیٰ کا سب سے بڑا گواہ صدیق اکبر ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ معراج کی رات نبی کے ساتھ کون گئے تھے؟ ہجرت کی رات کون گئے تھے؟ معراج کی رات کون گئے تھے؟ یارو بات تو کرو. جبریل گئے تھے. معراج کی رات کون گئے تھے؟ جبریل گئے تھے. اور ایک بات کہتا ہوں, نبی کی زندگی میں دو راتیں بڑی عجیب تھیں, ایک معراج کی رات اور ایک ہجرت کی رات. ٹھیک ہے, ایک معراج کی رات اور ایک. تو ہجرت کی رات نبی کا سفر فرش کا تھا, معراج کی رات نبی کا سفر عرش کا تھا. ایک رات نبی نے اوپر جانا تھا, ایک رات نبی نے مدینے جانا تھا. جو معراج کی رات نبی کے ساتھ تھا وہ فرشتوں کا سردار تھا, اور جو ہجرت کی رات نبی کے ساتھ جس نے جانا تھا وہ نبیوں کے بعد انسانوں کا سردار تھا. لیکن دونوں میں بڑا فرق تھا. معراج کی رات جس نے نبی کے ساتھ جانا تھا اس نے نبی کو آ کر جگایا تھا, اس نے نبی کو آ کر, اور جس نے ہجرت کی رات جانا تھا اس کو نبی نے جگایا. اس فرق کو دیکھو, جس نے معراج کی رات جانا تھا اس کو نبی نے جگایا تھا, اس نے نبی کو جگایا تھا, اور جو ہجرت کی رات جانے والا تھا اس کو خود نبی نے جگایا تھا. اور معراج کی رات جس نے جانا تھا اس معراج کی رات نبی کے ساتھ تھا وہ فرشتوں کا سردار تھا, اور جو ہجرت کی رات نبی کے ساتھ جس نے جانا تھا وہ نبیوں کے بعد انسانوں کا سردار تھا. لیکن دونوں میں بڑا فرق تھا. معراج کی رات جس نے نبی کے ساتھ جانا تھا اس نے نبی کو آ کر جگایا تھا, اس نے نبی کو آ کر, اور جس نے ہجرت کی رات جانا تھا اس کو نبی نے جگایا. اس فرق کو دیکھو, جس نے معراج کی رات جانا تھا اس کو نبی نے جگایا تھا, اس نے نبی کو جگایا تھا, اور جو ہجرت کی رات جانے والا تھا اس کو خود نبی نے جگایا تھا, اور معراج کی راہ کس نے جانا تھا اس کو دیکھو، اور ہجرت کی راہ کس نے جانا تھا اس کو دیکھو، کہ معراج کی رات جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو جبریل براق لینے چلا گیا، اور ہجرت کی رات جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر براق لینے نہیں گیا، خود سواری بنی. اور ابو بکر سواری کیوں بنا؟ بھائی بندے بھی بلا بندوں کو سوار کرتے ہیں، کہ جب نبی کا بوجھ ہے تو آج دنیا کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ صدیق پیغمبر کا سب سے بڑا گواہ ہے، اس کی گواہی بھی بڑی ہے، اس کی عظمت بھی بڑی ہے، اس کی رفعت بھی بڑی ہے، اس کا مرتبہ بھی بڑا ہے، اس لیے اس کو مقام بھی بڑا ملے گا. اور آج ہجرت کی رات ہے، ہجرت کی رات اس نے نبوت کو کندھے پہ اٹھایا ہے، اور یہی وہ محمد مصطفیٰ ہیں کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے، خانہ کعبہ فتح ہوتا ہے، تو خانہ کعبہ میں بتوں کو گرانے کا وقت آتا ہے تو علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کے علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں. حضور فرماتے علی میں نبی ہوں، تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو علی سے کہا گیا تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن ہجرت کی رات صدیق سے نہیں کہا گیا تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. بھئی وہاں بھی نبی ہے، یہاں بھی نبی ہے. یہ تو غور کرو کہ فتح مکہ کے دن علی المرتضیٰ سے کہا گیا کہ تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن ہجرت کی رات صدیق نے کہا میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ تو پیغمبر سوار ہو گئے. صدیق سے نہیں کہا گیا تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تاکہ دنیا کو آج پتا چلے کہ دنیا میں ایک ہی صدیق اکبر ہے جو نبی کے جسم کا بھی بوجھ اٹھا سکتا ہے، خلافت کا بھی بوجھ اٹھا سکتا ہے، اور گواہی کا بھی بوجھ اٹھا سکتا ہے کہ سب سے بڑا گواہ ہے. سب سے بڑا گواہ میرے بھائیوں، اس کی گواہی کو بھی دیکھو. سپاہ صحابہ گواہوں کا احترام کرتی ہے، سپاہ صحابہ گواہوں کو قائم رکھنا چاہتی ہے تاکہ اسلام کا سارا مقدمہ کھڑا رہے. لا الہ الا اللہ ایک مقدمہ ہے، محمد رسول اللہ اس کا گواہ ہے. لا الہ الا اللہ کو ثابت کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کے مقدمے کا لحاظ کرو، اور محمد رسول اللہ کو ثابت کرنا ہے تو والذین معہ کے مقدمے کا لحاظ کرو. اور میں تو لحاظ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ ایک مقدمہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ ایک عمارت ہے، لا الہ الا اللہ ایک محل ہے، لا الہ الا اللہ ایک قصر ہے، لا الہ الا اللہ ایک دستاویز ہے، لا الہ الا اللہ ایک بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ ایک اساس ہے. اس اساس کو میں نے مضبوط بنانا ہے تو اس کے لیے محمد رسول اللہ کو ثابت کرو گے. لا الہ مل جائے گا، لا الہ اکیلا کہاں سے ملے گا؟ محمد ملے گا تو لا الہ الا اللہ ملے گا. اور اس کے بعد جب قرآن کھولتے ہیں تو قرآن میں محمد رسول اللہ ہے، اور اس کے بعد والذین معہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کس سے پوچھو؟ والذین معہ سے پوچھو، جو ہر وقت ساتھ ہے اس سے پوچھو. وہ اتنا بھی ساتھ ہے کہ وہ زندگی میں بھی ساتھ ہے، وہ بعد میں بھی ساتھ ہے. اس کو یہ تو دیکھو کہ وہ مکے کی گلیوں میں بھی ساتھ ہے، وہ پہاڑوں پہ بھی ساتھ ہے، وہ گلیوں میں بھی ساتھ ہے، وہ مدینے میں بھی ساتھ ہے. وہ ساری باتوں کو چھوڑو، وہ تو محمد کا ایسا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی کو درخشندہ کر دیا، اس کی گواہی کو سورج سے زیادہ روشن کر دیا کہ محمد مصطفیٰ کی زندگی میں تو وہ نبی کے ساتھ تھا، وہ مکے میں بھی ساتھ تھا، مدینے میں بھی ساتھ تھا، پہاڑوں میں بھی ساتھ تھا، ستائی جنگوں میں بھی ساتھ تھا، رشتہ لینے میں بھی ساتھ تھا، رشتہ دینے میں بھی ساتھ تھا. پیغمبر کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی، اس کی بیٹی اسما نے بھی چکی پیسی. نبی کے نواسے حضرت حسین شہید کیے گئے تو صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر بھی شہید کیے گئے. اور باقی ساری باتوں کو چھوڑو، حضور کی وفات 63 سال کی عمر میں، صدیق کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں. حضور کا جنازہ مدینے سے اٹھا، صدیق کا جنازہ مدینے سے اٹھا. حضور کی وفات کے وقت عائشہ حضور کے سرانے ہے، صدیق کی وفات کے وقت بھی عائشہ صدیق کے سرانے ہے. حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی 15 دن پہلے بخار آیا. حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا. حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا. حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا. حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، صدیق کے ساتھ بھی کھانے میں ایک صحابی شریک تھا. جو حضور کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، حضور کو خدا نے بچا لیا. جو صدیق کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، صدیق کو خدا نے بچا لیا. صدیق نبی کا گواہ ہے، کہو صدیق نبی کا گواہ. وہ ایسا بھی کوئی گواہ ہوتا ہے؟ ایسی بھی کوئی گواہی ہوتی ہے؟ توجہ کیجئے کہ جس کی گواہی دے رہا ہے، اگر وفات کے بعد محمد مصطفیٰ کی چارپائی، محمد مصطفیٰ کا جنازہ جس چارپائی پہ رکھا گیا، اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ رکھا گیا. جو چادر نبی کے چہرے پہ ڈالی گئی، وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی. نبی کے نواسے شہید کیے گئے، صدیق کے نواسے شہید کیے گئے. پیغمبر کی بیٹی کو تکلیف دی گئی، صدیق کی بیٹی کو تکلیف دی گئی. اور تو اور پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے نواسے کو کربلا میں شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو کوفہ میں شہید کیا گیا. پیغمبر کے نواسے کو بدردی سے شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی بدردی سے شہید کیا گیا. اور میرے بھائیوں آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح کہ پیغمبر نے وفات کے وقت فرمایا اللہم صرفی کے لالا، صدیق نے بھی وفات کے وقت فرمایا اللہم صرفی کے لالا، حضور نے وفات کے وقت مسواک مانگی، صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی. حضور کی وفات مدینہ میں، صدیق کی وفات مدینہ میں، جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا، جو چادر نبی کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی، اور وفات کے بعد جس حجرے میں حضور کی قبر بنی اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی. اور قیامت کی صبح کو جس دن نبی اٹھیں گے اس دن صدیق اٹھیں گے، جس طرف نبی جائیں گے اسی طرف صدیق جائیں گے، نبی حوض کوثر پہ جائیں گے صدیق بھی حوض کوثر پہ جائیں گے، نبی مقام محمود پہ جائیں گے صدیق بھی مقام محمود پہ جائیں گے. دنیا کو بتا دیا گیا کہ 18 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کی عمر تک صدیق نے نبی کا چہرہ دیکھا، زندگی میں دیکھا، وفات کے بعد بھی رفاقت کا حق ادا کیا، مقام محمود پہ بھی ساتھ رہا. ایسا گواہ دنیا میں کسی کو نہیں ملے گا کہ 144,000 صحابہ میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے ایمان کی حالت میں اتنی دیر تک محمد کا چہرہ دیکھا ہو. 18 سال کی عمر سے 63 سال کی عمر تک 43 سال صدیق نے محمد کا چہرہ دیکھا، ایسا گواہ دیکھا جو رات کو دن کو دوپہر کو جنگوں میں خوشی میں اور تاریکی میں ساتھ ہے، حتیٰ کہ مرنے میں ساتھ ہے، جینے میں ساتھ ہے، قبر میں ساتھ ہے، حشر میں ساتھ ہے. قرآن کہتا ہے انا اللہ کا شاہد، اے پیغمبر تو میرا سب سے بڑا گواہ. اور صدیق سے کہا گیا والذین معاہ، تو ہر وقت نبی کے ساتھ، صدیق ہر وقت نبی کے. اللہ کی الوہیت کا مقدمہ محمد کی رسالت کی گواہی پہ کھڑا ہے، اور محمد کی رسالت کا مقدمہ صدیق کی گواہی پہ کھڑا ہے. اس گواہ کو ہٹاؤ خدائی نہیں بچتی، اس گواہ کو ہٹاؤ مصطفی نہیں بچتی. صحابہ اور صحابہ پیغمبر کے گواہ، پیغمبر خدا کا گواہ، سپاہ صحابہ چوکیدار بن کے محمد کے دروازے پہ، چوکیدار بن کے صدیق کے دروازے پہ. جو کتا چاہے ایران کا ہو پاکستان کا ہو ان گواہوں کو بھونکے گا ٹانگیں توڑ دیں گے، زبان کاٹ دیں گے، ہاتھ اڑا دیں گے. اور ان گواہوں کی گواہی کو سورج سے زیادہ روشن رکھنے کے لیے چانے لٹا دیں گے.
بھئی ایک چٹائی ہے کہ چشتیہ میں بریلوی مسلک کے ایک عالم نے مولانا اشرف علی تھانوی پر تنقید کی. میں آپ حضرات سے ایک بات کہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کا پروگرام بریلوی علماء پر تنقید کرنا نہیں ہے، ہم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، ہم نے ان کو ان کے حال پر، اور اسی میں بہتری ہے. ٹھیک ہے، یہ کہیں گے کہ اسی میں بہتری ہے کہ ہم طاقتور ہیں، آپ طاقتور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم پاگل نہیں ہیں، ہم تمہیں دشمن کے ہاتھوں میں کھلونا بنتا ہوا دیکھ کر اپنے دشمن کو خوش نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھیں. اگر کراچی کے ایک ضمیر فروش شیعہ نے سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کروڑوں روپیہ ایرانی سفارت خانے سے لے کر دیواروں پر دیوبندی وہابی کافر لکھوا دیا، میں کوئی پاگل ہوں کہ میں اس کے پیچھے پھروں؟ میں اس مردود اور ملعون دشمن کی جڑوں کو کیوں نہ کاٹوں جس نے میرے حلقے سے کچھ لوگوں کو خرید کر میرے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. یہ لوگ آج نہیں تو کل سمجھ جائیں گے، کل نہیں تو پرسوں سمجھ جائیں گے، پرسوں نہیں تو پرسوں سمجھ جائیں گے۔ میرا قائد حق نواز شہید کہتا تھا کہ جب میں دنیا سے چلا گیا تو بہت سارے بریلوی میری بات کو تسلیم کر لیں گے۔ آج چشم فلک دیکھ رہی ہے کہ جہاں ایک یونٹ تھا وہاں دس یونٹ ہیں، جہاں دس یونٹ تھے وہاں سو یونٹ ہیں، جہاں سو یونٹ تھے وہاں پانچ سو یونٹ ہیں۔ یہ لوگ بڑے کیوں ہیں؟ کہ میرے حق نواز شہید کے خون کے قطروں سے بڑے ہیں، ان کی قربانی سے بڑے ہیں، اسحاق القاسمی کے خون کے قطروں سے بڑے ہیں۔ اگر بھاول نگر کے بریلوی عالم ہم پر تنقید کرتے ہیں تو میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تم پر تنقید نہیں کرتا، میں تمہیں برا نہیں کہتا، تم سو گالی دو میں نہیں گالی دیتا، لیکن تمہیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے گالی دینے سے پہلے شیعہ کے بارے میں اعلی حضرت کا فتویٰ پڑھ لو، شیعہ کے بارے میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی کا فتویٰ پڑھ لو، شیعہ کے بارے میں مولانا مفتی احمد یار خان گجراتی کا فتویٰ پڑھ لو، مجھے برا کہنے سے پہلے حضرت مولانا امجد علی کا فتویٰ پڑھ لو، مجھے برا کہنے سے پہلے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پڑھ لو، ان رحمہم اللہ ان اولیاء کا فتویٰ پڑھو، تمہیں شاید سمجھ میں آ جائے۔ نہیں سمجھ میں آتا تو کوئی نہیں، کل آ جائے گی، پرسوں آ جائے گی، دس دنوں کے بعد آ جائے گی، اور نہیں آئے گی ہم مر جائیں گے پھر آ جائے گی، ہم مریں گے تو اس کے بعد بھی نہ آئے تو جو میری جگہ قائد آئے گا خادم آئے گا وہ شہید ہو جائے گا، شاید پھر آ جائے۔ ہم تم سے مایوس نہیں ہیں، ہم اپنے کالے کافر کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ من انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہر رنگے کے خواہی جامع میں پوش من اندازے قدرت رامی شناسم، شیعہ تو جس لباس میں آئے گا سپاہ صحابہ تیرا مقابلہ کرے۔
کافر کافر
کافر
کافر کافر
کافر
کافر
کافر،
جو نہ مانے
وہ بھی کافر،
جو نہ مانے
وہ بھی کافر،
شیعہ کل بھی کافر تھا،
شیعہ
کل بھی کافر تھا۔
یا رحمان یا رحمان
یا
رحمان،
پاکستان میں رہنا ہوگا
شیعہ کافر کہنا ہوگا،
پاکستان میں رہنا ہوگا
شیعہ کافر کہنا ہوگا۔
اور یہ بات تو اب مسلم ہو چکی ہے، مسلم ہو چکی ہے یا نہیں؟
ہو چکی ہے۔
اور میاں نواز شریف صاحب تمہیں زیادہ تکلیف ہے نا شیعہ کے کفر کی، تمہیں زیادہ تکلیف ہے۔ اگر جرت تھی تو ضیاء الحق کی برسی میں روک دیتے ہیں۔
للکار ہے للکار ہے
شیعہ کی
للکار ہے، للکار ہے
شیعہ کی للکار ہے۔
میرے کارکنوں نے نعرہ نہیں لگایا، بولو نعرہ نہیں لگایا، تو اگر تمہیں تکلیف تھی تو روک دیتے، پرچہ کر دیتے، فوج تمہارے پاس تھی، پولیس تمہارے پاس تھی، روکا کیوں نہیں؟ اور اگر جرت ہے تو اب روک دیکھو، موت سے آگے تو کوئی چیز نہیں نا، بلند آواز سے موت سے آگے تو کوئی چیز نہیں۔ نواز شریف جس طرح تم کرسی سے محبت کرتے ہو، سپاہ صحابہ کا آٹھ سال کا بچہ اس طرح موت سے محبت کرتا ہے۔
شہید کی ضمانت ہے،
خون کی حیات ہے،
شہید کی ضمانت ہے،
خون کی حیات ہے،
شہید کی ضمانت ہے،
خون کی حیات ہے۔
جو کچھ ہم کرتے ہیں کرسی کے لیے نہیں، پلاٹوں کے لیے نہیں، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ہم تو اس لیے اس مشن میں کام کر رہے ہیں کہ گنبد خضرا خوش ہو جائے۔ ہونا چاہیے یا نہیں
چاہیے؟
پلاٹوں کی سیاست ہوتی تو حق نواز کا جس دن جنازہ اٹھا یہ مٹ جاتا ہے، یہ کرسی کی جنگ ہوتی تو اشار القاسمی کو جب ہم نے لحد میں اتارا مٹ جاتا۔ 65 بچوں کا جنازہ میں نے اس پرچم میں لپیٹ کر ان کو قبروں میں دفن کیا ہے۔ آئے یہ چدراہٹوں کی جنازہ کچھ چدراہٹوں کی یہ جنگ ہوتی تو اسی دن مٹ جاتا۔ لیکن تمہیں میری بات کو سمجھو، ہماری کوئی کرسی کی جنگ نہیں ہے، کوئی ذاتی لڑائی نہیں۔ میں نے صدر پاکستان سے کہا تھا کہ یہ میں کتاب لایا ہوں کشف اسرار خمینی کی کتاب، اس کو ضبط کرو۔ اس نے کہا کہ تم شیعہ کو کافر کافر کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ ابو بکر اور عمر کو خمینی نے کافر لکھا، یہ کتاب ہے، یہ ریکارڈ ہے، دستاویز۔ اس نے کہا کافر تو ہیں، بابے نے کیا کہا؟
کافر تو، لیکن کافر کافر نہ کہو، یعنی ایک مرتبہ کافر تو دو مرتبہ، وقت آ رہا ہے کہ تم دو مرتبہ بھی کہو گے، وقت آ رہا ہے کہ دو مرتبہ بھی
چور پکڑا جائے گا، ان قریب ان قریب چور پکڑا جائے گا،
ان قریب ان قریب
شیعہ مات کھائے گا،
ان قریب ان قریب
انقلاب آئے گا،
ان قریب ان قریب
شیعہ بھاگ جائے گا،
ان قریب ان قریب۔
اگر نواز شریف صاحب تمہیں اتنی تکلیف ہے تو تم نے یہ بیان کیوں دیا کہ سپاہی صحابہ پر پابندی لگانے کے لیے اسمبلی میں بل لائیں گے؟ اسمبلی میں تم بل لاؤ، میں دیکھوں گا کون سا قومی اسمبلی کا ممبر ہماری پابندی پہ دستخط کرتا ہے۔
قومی اسمبلی میں اگر پاکستان کے کسی ایم ایل اے نے سپاہ صحابہ پر پابندی کی حمایت کی اور سپاہ صحابہ کو موقف سے روکنے کی حمایت کی، وہ شخص اس دھرتی پہ اس حلقے میں چلتا پھرتا نظر نہیں آئے۔
اب ہمارا ایک ہی کام، بیس کا کام، بیس کا کام،
یہ نہیں بات، یہ وقت آئے گا تو بتائے گا، ٹھیک ہے، لیکن میں آج بتانا چاہتا ہوں،
او ممبرو، ووٹ سنیوں سے لے کر شیعہ کی دلالی کرو، یہ برداشت نہیں ہوگا۔
ووٹ سنیوں سے لو، چودراہٹ سنی کے پیسے پہ کرو، سنی کے ووٹ سے کرسی لو، اور جا کر قصیدہ خمینی کا پڑھو، یہ پاکستان ہے، یہ خمینی کے باپ کی جگیر نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے؟ اور اب جناب وائن صاحب نے شگوفہ کھولا کہ پابندیوں کا معاملہ وفاقی حکومت کے زیر غور ہے، تو پانڈے مائیں نہیں، یہ ایسا بےہودہ نعرہ نہیں لگا، اختلاف اپنی جگہ، ٹھیک ہے، وائن صاحب سے ہمیں اس بات کا اختلاف کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی، لیکن وہ کہتے ہیں وفاقی حکومت کے زیر غور ہے، اور وفاقی حکومت کہتی ہے کہ پنجاب کے زیر غور، وفاقی حکومت کیا کہتی ہے؟ یہ نہیں ہوگا کہ ساجد نقوی کے چیلے اس ملک میں آزاد پھریں اور حق نواز کے پنچھی پابند کر دیے جائیں، یہ نہیں ہوگا، ہوگا؟ اور میاں صاحب اگر تمہیں اس بات کا تجربہ کرنا ہے تو کر دیکھو، یہ پیپل پارٹی نہیں ہے کہ چپ کر جائے گی، اسی کرسی چک کے اتوں تھلے سٹ دیا بھائی، نہیں بھائی آج پہ بےہودہ نعرہ کیوں لگا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ ہی ہے سارا، ٹھیک ہے، کوئی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سپاہ صحابہ ایک مذہبی جماعت، کون سی جماعت ہے؟
مذہبی جماعت،
اور ابھی ہم نے ایک آدمی بھیجا ہے، ایک کوئی بندہ گیا، ایک کوئی، تم بھی کھڑا ہے، تم بھی کھڑا ہے کہ نہیں؟
سارے کافر، سارے کافر، سارے کافر،
سارے کافر، سارے کافر،
بھائی صدر ایران کا بیان آپ نے پڑھا؟ کیوں ایسا بیان اس نے دیا؟ مجھے میاں نواز شریف پر بڑی حیرانی کہ صدر ایران نے پورے دورے میں خمینی کا نام نہیں لیا، لیکن وزیر اعظم نواز شریف نے دو مرتبہ نام لیا، یہ بھی کوئی خاص رشتہ داری ہونی ہے، یہ بھی کوئی خاص ہے نا رشتہ داری، تو وہ اکبر رفسنجانی نو سمجھاتا ہونا بھی اتنے نہ بولنی، ٹھیک ہے، انہیں گل وہ نہیں نکلی، صرف سنجانی نے کی آخیا، وہ بڑے روئے نے، ساری چونڈ چھوڑاؤ تمہارے بابا، چالی تنظیمیں مل کر، چالی تنظیمیں مل کر اس کے سامنے ہوئی، تو آخر اس نے غصے میں کہا کہ میں تو شیعہ کا نمائندہ بن کر نہیں آیا، سپاہ صحابہ کا جھگڑا یہاں بیٹھ کر تم نمٹاؤ. اگر سنجانی میری بات سنتا یا اس دن میری یہ پریس کانفرنس گورنمنٹ چھپنے سے نہ روکتی تو اس کو یہ پتا چل جاتا کہ میں نے کہا ہاشمی صاحب کتابوں تو ساری ایران سے تم بھیجتے ہو, جھگڑا یہاں کیسے نمٹے گا؟ خمینی نے ایران میں لکھا ابو بکر کافر, عمر کافر, عثمان غنی بد کماش, الیاد باللہ. خمینی کی کتاب کشف اسرار یہ بات کر رہا. کئی ملا لوگ کہتے ہیں جناب یہ پرانی تحریر, یہ پرانی بات, میرے ہاتھ میں یہ خمینی کی تازہ کتاب ہے جو اس کے مرنے کے بعد چھپی. کتاب کا نام ہے صحیفہ انقلاب. کیا نام ہے؟ بہاول نگر کے غیور سنیو, پڑھے لکھے لوگوں, تاجروں, وکیلوں, مولویوں, پیروں, انگریزی دانوں, یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی وہ کتاب ہے جو اس کے موت کے بعد شائع کی, صحیفہ انقلاب. یہ خمینی کا آخری وصیت نامہ جس کا نام ہے الہی سیاسی وصیت نامہ. اس کتاب کے 46 صفحے پہ خمینی نے بڑے زجل اور فریب کے ساتھ لکھا ہے کہ میں جرت کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ کے دور سے 1000 درجہ بہتر ہے. اور سپاہ صحابہ کو نرمی کا مشورہ دینے والے چودھری, ڈی سی صاحب, ایس پی صاحب, کمشنر صاحب, ڈی آئی جی صاحب, آؤ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں تاریخ. سپاہ صحابہ کی مثال اس مریض کی ہے, اس دکھ بھرے انسان کی ہے جس کی ماں کے سر پر اینٹ مار کر اسے زخمی کر دیا گیا ہو اور وہ شخص اپنی ماں کا سر پہ پٹی باندھنے کے لیے بیٹھا ہے اور ماں کے دکھ کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی ہے اور دیکھنے والا یہ کہے کہ تم ماں کے زخم پر نہ روو, تمہارے رونے سے ملک کا امن تباہ ہوتا ہے, تمہارے رونے سے نقش امن پیدا ہوتا ہے, تمہارے امن سے پاکستان کا امن خلل میں آتا ہے, تم نہ روو. تو وہ کہتا ہے میری ماں کا سر پھوڑا گیا, میرے باپ کا سر پھوڑا گیا, میں تو چیختا ہوں, میں تو احتجاج کرتا ہوں, لیکن حکمران کہتے نہیں تم نہ روو. حکمرانوں, عائشہ میری ماں ہے, عائشہ پوری امت کی ماں ہے, عائشہ کو طوائفہ لکھ کر ہماری ماں کا سر پھوڑا گیا. سپاہ صحابہ اپنی ماں کے دکھ پر روتی ہے. شیعہ کو کافر کافر کہنا میری چیخو پکار ہے, میرا واویلا ہے, میرا دکھ ہے, میرا کرب ہے. تم میری ماں کو اینٹ مارنے والے, یعنی میری ماں کو طوائفہ لکھنے والے, میری ماں کو منافقہ لکھنے والے, میرے باپ ابو بکر کو کافر لکھنے والے, بدماش کو نہیں روکتے ہو, مجھے احتجاج سے روکتے ہو, مجھے چیخنے سے روکتے ہو, مجھے رونے سے روکتے ہو. اگر امن کا یہی فلسفہ ہے تو میں تمہارے امن کے اس فلسفے کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا.
عظمت امی عائشہ, عفت امی عائشہ, تقدس امی عائشہ, کافر کافر, کافر کافر.
تم کہتے ہو یہ نعرہ کافر کافر کا نہ لگے. حکمران کہتے ہیں اس کا ایک حل ہے, ایک, کہ پاکستان میں تم قانون بناؤ کہ صحابہ کی جو شخص گستاخی کرے, تحریف قرآن کے جس عقیدے کا کوئی اظہار کرے, بدعا کے عقیدے کی بات کرے, اس شخص کے لیے سزائے موت ہوگی اور اس کے بعد جو شخص مرتکب ہو اسے سزائے موت دی جائے, اس قانون پر عمل کیا جائے. جب اس قانون پر عمل ہوگا اور ہر چوک میں صحابہ کا گستاخ پھانسی پہ لٹکایا جائے گا, ہم اس نعرے پہ نظر ثانی کر چھوڑیں گے, اس تنازعے کو ختم کرنے پر بات کر لیں گے, ورنہ پاکستان میں میری جماعت کا
30 لاکھ کارکن موجود ہے، 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال تک بوڑھا موجود ہے، جان دے دے گا، تختہ دار پہ چڑھ جائے گا، بچے لٹا دے گا، بیویاں بیوہ کرا چھوڑے گا، نہ شیعہ کو کافر کہنا چھوڑے گا، نہ حق نواز کا راستہ چھوڑے گا۔
کافر 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 کافر
کافر
کافر کافر۔
گزشتہ سال نواز شریف صاحب نے کمیٹی بنائی، فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی۔ اس کمیٹی کے دو اجلاس میری ڈیوٹی حکومت نے لگائی، مولانا عبدالستار خان نیازی اس کے چیئرمین، انہوں نے 30 علماء کی موجودگی میں، جس میں بریلوی، دیوبندی، آل حدیث اور 5 شیعہ بھی، ان کی موجودگی میں میری ڈیوٹی لگائی کہ پاکستان میں جتنی شیعہ کی کتابیں ہیں قابل اعتراض تم اجلاس میں ان کو پیش کرو۔ چنانچہ میں نے اللہ کی توفیق سے 2 جولائی 1992 کو، یعنی گزشتہ مہینے، میں نے 110 شیعہ کی کتابیں اسلام آباد کے سیکٹر 8 میں، وفاقی وزارت مذہبی امور کے سیکٹر 8 میں 30 علماء کے سامنے ساری 110 کتابیں پیش کی۔ میں صندوق بھر کے لے گیا تھا اور ان کے سامنے ساری کتابیں رکھی۔ میں نے کہا یہ میں کتابیں لے آیا، وزیر اعظم نے کہا تھا یہ کتابوں میں کچھ نہیں لکھا، یہ خام خاشیہ کو کافر کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں کتابیں لایا، ایک کمیٹی بنائی جائے جس کمیٹی میں شیعہ بھی ہو، بریلوی بھی ہوں، آل حدیث بھی ہو، دوسرے دیوبندی علماء بھی ہوں، ان پر مشتمل کمیٹی بناؤ کہ جو میں نے دستاویز شیعہ کے خلاف پیش کیا ہے کہ انہوں نے ان کتابوں میں یہ کفریہ عبارتیں لکھی ہیں، تحقیق کرے کہ واقعی یہ وہ عبارتیں ہیں، یہ واقعی یہ وہ کتابیں ہیں، واقعی یہ ایران اور پاکستان سے چھپی، واقعی یہ شیعہ نے لکھی، یہ کہیں انڈیا سے تو نہیں آئی، یہ راہ کے ایجنٹوں نے تو نہیں لکھی، اس پر تحقیق کی جائے، اگر میری بات سچی ہو، واقعی خمینی نے یہ لکھا ہو، واقعی پاکستان کے شیعہ کی یہ کتابیں ہوں جس میں صحابہ کو کافر و مرتد و منافق لکھا گیا، اگر واقعی یہ تحریریں ہوں تو پھر ان کے مرتکبین کو سزائے موت کا قانون پاس۔ میں نے کہا کمیٹی بنا، تو مولانا نیازی صاحب نے کہا ہمیں آپ پر اعتماد ہے، میں نے کہا نہیں کمیٹی بنا، انہوں نے کہا نہیں کمیٹی نہیں بناتے، ابھی دیکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ ساری کتابیں پیش کی گئی، جب ان کتابوں میں یہ بھی پڑھا، ایک کتاب تحفہ حنفیہ ہے، غلام حسین نجدی نے لاہور سے لکھی، جس کتاب میں اس ملعون میں 250 صفحے پر یہ لکھ دیا کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام انسان اگر اپنی شرمگاہ پر لکھے تو اس سے بڑا اجر کوئی نہیں۔ جب یہ تحریر آئی تو وہاں موجود علماء کی چیخیں نکل گئیں، علماء رو پڑے، بڑے بڑے اکابرین نے کہا کہ اس تحریر کے بعد ہمارا زندہ رہنا فضول ہے، انہوں نے کہا۔ میں نے کہا یہی باتیں میں چیختا ہوں چوکوں میں، چوراہوں میں، تم مجھے دہشت گرد کہتے ہو، تم مجھے فسادی کہتے ہو، تم مجھے تخریب کار کہتے ہو۔ میں نے کہا یہ ہے ایک کتاب جس کا نام ہے نکاح ام کلثوم پر، یہ کتاب ہے جس کا نام کیا نام ہے، غلام حسین نجدی، ہاں نہیں شان مسموم تو حضرت عمر کے خلاف، قول مقبول یہ کتاب ہے، قول مقبول یہ وہ کتاب ہے۔ جب یہ پہلی مرتبہ لاہور سے چھپی، مولانا حق نواز شہید کو میں نے دیکھا کہ وہ زار و قطار رو پڑے تھے، وہ ساری زندگی حق نواز جیلوں میں جا کر بھی نہیں رویا تھا، لیکن میں ان کے گھر گیا تو وہ کتاب پڑھتے تھے اور روتے تھے، ساری رات چکر لگاتے رہے اپنے مکان کے صحن میں اور کہتے تھے اس کتاب کے چھپنے کے بعد میرا زندہ رہنا فضول ہے۔ اگلے دن میاں کبیر والا کے ایک جلسے میں انہوں نے تقریر میں کہا، وہ کیسٹ ریکارڈ میں موجود ہے، انہوں نے کہا اللہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ عثمان غنی نے اپنی بیوی جو رسول اللہ کی بیٹی تھی ام کلثوم، جب وہ فوت ہو گئی تو اس کے ساتھ مردہ حالت میں ہم بستری کی، آئے یہ لفظ کوئی شخص میری اور تیری ماں کے لیے استعمال نہیں کرتا، میری اور تیری بہن کے لیے استعمال نہیں کرتا، 14 صدیاں بیت گئیں، محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں اس ملک میں لاوارث رہ گئیں، کہ آج اس پیغمبر کی بیٹی کے بارے میں یہ لفظ تحریر کیا جائے۔ حق نواز نے کہا اللہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد اگر میں چین کی نیند سوؤں تو مجھ پر لعنت کر،
ندفی پہ لعنت،
ندفی
پہ لعنت،
ندفی
پہ لعنت۔
میں نے اسلام آباد کے اجلاس میں کہا کہ مولانا حق نواز شہید کی اس اعلان کے بعد یہ کتاب اس ملک میں ضبط ہو گئی تھی، لیکن ابھی ایک مہینہ پہلے یہ کتاب پھر چھپی ہے، اس کا 7 ایڈیشن چھپا ہے۔ پیغمبر کی بیٹی اتنی لعنت ہے مسلمانوں، اکثریت تمہاری ہو، حکومت تمہاری ہو، جوانی تمہاری ہو، ملک تمہارا ہو، پیغمبر کی بیٹی کو اتنی بڑی گالی۔
اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں. میرے بھائیوں, جب میں نے یہ تحریر پیش کی, مولانا عبدالستار نیازی رو پڑے. انہوں نے کہا یہ کتاب مجھے دو, میں اس کو جہنم رسید کروں گا. میں نے کہا جناب اس کو جہنم رسید اور بھی کوئی کر دے گا تو تم اس کو دہشت گرد کہنے لگ جاؤ. انہوں نے کہا ہم اس کو ان کتابوں کو ضبط کریں گے. حکمرانوں مجھے بتاؤ تو صحیح, تمہاری ماں کو کوئی کنجری کہے, طوائفہ کہے, تم ذرا چپ کر کے تو دکھاؤ. تمہارے باپ کو میں کنجر کہوں, بدماش کہوں, تو ذرا صبر کر کے تو دکھا. اور 14 صدیاں بیت گئی, پیغمبر کی بیٹیوں کو, نبی کی بیویوں کو, رسول اللہ کے خاندان کو, محمد کے مصلے پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو, ابو بکر صدیق کو جس نے دولت بھی رسول اللہ کے قدموں پہ لٹا دی تھی, جس نے پیسے بھی لٹا دیے تھے, آئے جس کے جسم پہ ٹاکیوں کے کپڑے تھے, اور وفات کا وقت آیا, فرمایا بیٹا میں دنیا سے چلا جاؤں, مجھے انہی پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا. بیٹے نے کہا یہودی کیا کہیں گے, مسلمانوں کے خلیفہ کو اچھا کپڑا نہ ملا. تو بیٹے نے کہا, باپ نے کہا, ابو بکر نے فرمایا بیٹا میرا گزارا خدر کہیں پرانے کپڑوں میں ہو جائے گا, اچھا کپڑا مدینہ کی کسی بیوہ کے کام آ جائے گا. آج اس صدیق اکبر کے بارے میں یہ کتاب چھپی, سمجھو کیجیے سمجھو, یہ کتاب شیخ سقیفہ, 1 سال سے میں چیختا ہوں یہ کتاب ضبط نہیں ہوئی ہے. شیخ سقیفہ نام کیا ہے؟ شیخ سقیفہ, سقیفہ اس حویلی کو کہتے ہیں جس میں بیٹھ کر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی. شیخ سقیفہ یعنی حویلی والا بوڑھا, اس نام میں بھی طرز ہے, اس نام میں بھی تنقید ہے. اور اوپر شیخ سقیفہ, نیچے ابو بکر صدیق کا نام ہے, حضرت ابو بکر لکھا, نیچے کتے کا فوٹو بنایا. بلند آواز سے یہ کراچی کا ملون اکبر شاہ رسول اللہ کے خلیفہ ابو بکر کے بارے میں یہ لفظ تحریر ہے. اور اندر کہتا ہے کہ ابو بکر کو بچپن میں کسی نے کہہ دیا تھا کہ آخر الزمان ابھی آ رہا ہے, ایک نجومی نے کہہ دیا تھا. تو ابو بکر نجومی کی بات سن کر نبی کی تلاش میں رہا کہ جب نبی آئے گا میں ساتھ چمٹ جاؤں گا, جب وہ مر جائے گا نعوذ باللہ میں اس کی کرسی پہ قبضہ کر لوں گا. چنانچہ قبضہ کر لیا. اور بدماشو اور کافرو اور عیسائیوں اور یہودیوں سے بدترو, اے ابو بکر جب نبی کے قدموں میں آیا تھا تو کیا تھا, جب جنازہ اٹھا تو کیا تھا, آئے جب جنازہ اٹھا تو ٹاکیوں کا لباس تھا, جب آیا تو 40,000 درہم کا مالک تھا. ہائے ابو بکر نے رسول اللہ کے لیے جنگ تبوک میں جب سارا کچھ لٹا دیا تھا تو عائشہ کہتی ہے کہ میرے والد مکان کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے, میں نے پوچھا ابا جان کیا کرتے ہو, فرمایا عائشہ ایک کپڑا سینے والی سوئی لٹکائی تھی, میں چاہتا ہوں وہ ملے تو وہ بھی میں رسول اللہ کے دفاعی فنڈ میں دے. ہائے تفسیر جمل میں ہے کہ صدیق اکبر نے دیکھا کہ رسول اللہ نے 5ویں مرتبہ چندہ مانگا, تو ابو بکر ساری رات قبر کرب سے گزارتے ہیں. اور صبح کو منڈی میں گئے, بازار میں گئے, اچھے کپڑے اتار دیے اور اچھے کپڑے مدینہ کے بازار میں فروخت کر دیے, اور کچھ ٹاکیوں والا لباس, ٹاٹ کا لباس خریدا اور ابو بکر نے پہن لیا. اور ٹاکیوں کا لباس پہن کے صدیق نبی کے قدموں میں آیا, جو پیسے اچھے کپڑے کے تھے وہ بھی لا کر دفاعی فنڈ میں دے دیے. اتنے میں جبریل امین آئے, حضور نے دیکھا کہ جبریل بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے کھڑا ہے. حضور نے پوچھا جبریل تجھے کیا ہوا, فرمایا یا رسول اللہ جب ابو بکر نے تیرے عشق میں آج مدینہ کے بازار میں اچھے کپڑے اتار دیے اور ٹاٹ کے کپڑے تیرے حکم کی وجہ سے پہن لیے, تو اے پیغمبر اللہ کی رحمت کو جوش آیا, 70,000 فرشتوں کو ابو بکر کی سنت پہ عمل کرا کے اللہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا دیا اور مدینے کی گلیوں میں بھیج دیا کہ نبی کو مبارکباد دو کہ جب تک ابو بکر جیسی عاشق موجود ہے دنیا کی کوئی طاقت تجھے شکست نہیں دے سکتی. ہائے بہاول نگر کے علماء کرام, چودھریوں تاجروں, آؤ اس صدیق اکبر کے بارے میں
میں یہ لفظ لکھا جائے اور یہ نعوذ باللہ کتے کا فوٹو بنایا جائے. مجھے بتاؤ قیامت کی صبح کو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے اگر پیغمبر نے یہ پوچھ لیا کہ اس صدیق نے تو میرے مسلح پہ قربان سب کچھ کر دیا تھا, اس ابو بکر نے تو میرے لیے ٹاکیوں کے کپڑے پہن لیے تھے, اس ابو بکر نے تو چمڑی ادھیڑ لی تھی, اس ابو بکر نے تو ٹاٹ کا کپڑا پہن کے محمد کی آبرو کو سجایا تھا, یہ ابو بکر ایسے آیا کہ تم مر گئے تھے, تم مٹ گئے تھے, تم مر گئے تھے, اپنی عزتوں کے لیے لڑتے رہے, آئے فصلوں کے لیے لڑتے رہے, کالچوں کے لڑکوں تم میسوں کے لیے, بسوں کے لیے اور کلرکوں ہڑتال کرتے ہو, تنخواہوں پہ لڑتے ہو, آؤ صدیق تمہارا کچھ نہیں لگتا کہ اس کا نام لکھ کر کتے کا فوٹو بنایا گیا. میں احتجاج نہ کروں, میں اس کو کافر بھی نہ کہوں, میں اس کو کتا بھی نہ کہوں, میں بدماش بھی نہ کہوں, میں اس پہ تنقید بھی نہ کروں. حکمرانوں اور شیعہ کے ایجنٹوں آؤ, شیعت کو اس ملک میں نیست و نابود کیا چھوڑیں گے, یا ہم خود قبروں میں اتر جائیں.
مصطفیٰ کے ہم سفر, کافر کافر, کافر کافر, کافر کافر,
ہمیں پتا ہے پاکستان کی حکومت مختلف ہیلے بہانوں سے سپاہ صحابہ پر پابندی لگانا چاہتا, فیصل آباد میں قرآن جلا, سپاہ صحابہ نے چھ شیعہ کے نام پیش کیے جو اس محلہ کے تھے, جو اس رات مسجد میں پھرتے رہے, ایک آدمی شیعہ کا نہیں پکڑا اور مسجد کے مؤذن کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا, مسجد کے معاونین کو پکڑنا شروع کر دیا, اور چنیوٹ میں ایک 12 سالہ بچہ پکڑا اور 12 سالہ بچے نے کہا کہ فلاں آدمی نے قرآن جلا, بچے کو 100 روپیہ انعام ایس پی نے دیا, ڈی آئی جی نے کہا یہ نام تھوڑا ہے میں 500 انعام دوں گا, ٹھیک ہے ساری انتظامیہ نے اسے انعام دیا کہ تو نے آدمی پکڑا دیا. جو آدمی پکڑایا اس نے کہا کہ یہ قرآن دو قادیانیوں نے جلایا, دو قادیانی پکڑ لیا, 2 گھنٹے کے بعد ان سے پتہ نہیں کیا تعلق ہو گیا اس کو چھوڑ دیا, پھر 6 شیعہ اس نے کہا شیعہ نے جلایا, پھر شیعہ کو پکڑ لیا, 2-4 دن اور گزرے تو اسی لڑکے کو پکڑ لیا جس نے بتایا تھا کہ فلاں نے آگ لگا, اسی 12 سال کے جس کو ایس پی صاحب 100 روپے کا انعام دے چکے تھے, اس کو کہا قرآن تو نے جلایا. اب 12 سال کے بچے کو مار مار کے جو مرضی منا لو, میں نے وہاں انتظامیہ سے کہا کہ تم اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو, ایک رات میں تمہیں میں لیاقت علی کا قتل منوا لوں گا, ٹھیک ہے, یعنی جو صبح کو ایس پی صاحب اور ڈی سی صاحب نہ کہیں کہ لیاقت علی کو قتل ہم نے کیا تھا تو مجھے کہہ دینا, ایسے تم پاگل بناتے ہو لوگ ہمیں بدنام کرنے کے. اگر کوئی سنی بھی کسی جگہ قرآن جلانے میں ملزم ٹھہرے تصدیق کے ساتھ تو میں مطالبہ کرتا ہوں تو اسے بھی تختہ دار کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور عرب والا نے کیا کیا, عرب والا میں پتلا بھی سپاہ صحابہ نے جلایا, کل کو تم یہ بھی کہہ دو گے عرب والا میں سیدنا فاروق اعظم کا پتلا جلایا گیا, حکمرانوں نے کوئی نوٹس نہیں, اور جب شیعہ کو پکڑا تو انہوں نے کہا جی ہم نے یزید کا پتلا جلایا, پتلا تو مان لو کہ پتلا کس کا جلایا, یزید کا جلایا. اچھا بھائی یزید کا اگر جلایا ہے تو 6 شیعہ کیوں پکڑے, یزید کے ساتھ تمہیں پیار ہے, 6 شیعہ بھی پکڑ لیں بھائی, اگر یزید کا پتلا جلے تو 6 شیعہ کو کیا پکڑنے کی ضرورت ہے, ہم کو یزید کے وکیل ہیں. یہ بڑی موٹی سی بات ہے کہ 6 شیعہ جو تم نے پکڑے ہیں وہ کیوں پکڑے, اگر پتلا یزید کا جلا ہے تو شیعہ کیوں پکڑے, ہم نے کوئی یزید کے حق میں تحریر چلائی تھی کہ یزید کا پتلا جلایا گا ان کو پکڑو, بھائی پتلا فاروق اعظم کا جلا اور تم پیسے لے کر بنا رہے ہو یزید پتلا یزید کا جلا, ہم یہ بدماشی برداشت نہیں کریں گے. فاروق اعظم کا پتلا جلایا گیا اور جو شخص فاروق اعظم کا پتلا جلانے میں ملزم ہے, حقیقی ملزم ہے,
اسے اگر حکومت نے چھوڑ بھی دیا سپاہ صحابہ اس کو جہنم رسید کرے گا.
آرو
بالا کے لوگوں، بہاول نگر کے لوگوں، میں تمہیں حکم دینا چاہتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ جس نے فاروق اعظم کا پتلا جلایا تمہیں تصدیق ہو گئی، اسے گولی سے اڑانا چاہیے. اسے کس سے اڑانا چاہیے؟ گولی سے اڑاؤ. اور اگر حکومت پوچھے کس نے کہا تھا، تم کہو فاروقی نے کہا. نعرے نورے نہیں لگاؤ، جس نے پتلا جلایا اسے جہنم رسید کرو. کرو گے؟ بولو تو صحیح، کرو گے؟ جس نے فاروق اعظم کا پتلا جلایا تصدیق کرو. پہلے کیا کرو؟ بے گناہ کسی کو نہیں مارا. اگر حکومت کاروائی صحیح کرتی تو ٹھیک ہے، ہم انتظامیہ پر ایک منٹ کے لیے اعتماد کرتے ہیں کہ حکومت ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائے، سزا دے. اگر حکومت سزا نہیں دیتی تو ہم خود سزا دیں. دینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ فاروق اعظم کا پتلا جل جانے کے بعد مجھے بھی جل جانا چاہیے، مجھے بھی مر جانا چاہیے، تمہیں بھی مر جانا چاہیے. مر جانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کیا زندگی ہے؟ ایکسیڈنٹوں میں نہیں دنیا مرتی، ہسپتالوں میں نہیں لوگ مرتے. یہ نہیں برداشت ہو سکتا کہ فاروق اعظم کا پتلا یہاں جلایا جائے اور ہم چلتے پھرتے نظر آئیں اور ہمیں جناب علی کہو جی کوئی قرارداد پیش کرو. کوئی قرارداد نہیں. میں آرا والا کے سپاہی صحابہ سے کہوں گا کوئی قرارداد پیش نہیں کرو. میری بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے؟ اور چشتیاں میں پچھلے دنوں کچھ لوگوں کی حق تلفی کی گئی تعمیرات کے سلسلے، اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی. میں بھی بہاول نگر کی انتظامیہ سے کہوں گا کہ وہ مظلوم لوگ ہیں، ان کی داد رسی. اور اس کے علاوہ آرا والا جنہوں نے قرآن فاروق اعظم کا پتلا جلایا، ان کی ریسرچ کی جائے، تحقیق کی جائے اور اس کے بعد کاروائی کی جائے. اگر حکومت کاروائی نہیں کرتی تو تم کاروائی کرو. تم کس مرض کی دوا؟ تم کیوں نعرے لگاتے پھرتے ہو ہم مریں گے مر جائیں گے؟ تم نعرے لگانے کے لیے آئے ہو؟ نعرے لگانے کے لیے سپاہی صحابہ میں آئے ہو؟ کوئی نعرہ نورا نہیں لگاؤ. جو فاروق اعظم کا جس نے پتلا جلایا اسے گولی سے اڑاؤ. ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ بات آخری. میں اس میں کوئی نرمی نہیں کرنا چاہتا، نرمی وقت پر ہوتی ہے. فاروق اعظم کے پتلا جلانے پر کوئی نرمی نہیں ہو سکتی. حکمران جو چاہیں کریں، میری اس تقریر کو بہانہ بنا کر مجھ پر پابندی لگا دو، میری جماعت کو بین کر دو، میں دیکھ لوں گا پابندی لگا کر تم اس ملک میں کیا کرتے ہو. ٹھیک ہے؟ ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے. اور میرے بھائیو، اسی طرح کے اور بہت سے واقعات. پشاور میں قرآن جلایا گیا، موقع پر آدمی پکڑے. ہارون آباد میں قرآن کی توہین، کوئی آدمی گرفتار نہیں. اگر حکومت ان ملزمان کو گرفتار کرے، فوری کاروائی کرے تو کوئی بات نہیں پیش آ سکتی. یہ کتابیں ضبط کرو، یہ توہین ختم کرو، قانون پر عمل کرو، کوئی جھگڑا نہیں. اور اگر حکومت اس میں مخلص ہی نہ ہو، حکومت نہ چاہے تو کیا ہو؟ ناموس صحابہ کا بل جو قومی اسمبلی میں سپاہی صحابہ نے 15 دن پہلے پیش کیا ہے، اس پر 45 ارکان اسمبلی کے دستخط ہو چکے ہیں اللہ کے فضل. اس میں ہم نے لکھا ہے کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے اسے سزائے موت دی جائے. اور انشاءاللہ یہ قانون پاس ہوگا. یہ قانون اس لیے کہ فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی نے بھی سفارش کی ہوئی ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے عمر قید کی سفارش کی ہے. عمر قید یا سزائے موت، ان دونوں میں ایک سزا منظور کرنی پڑے گی. کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو آپ کو کیا معلوم ہوا کہ گواہ کتنے ہیں؟ کتنے گواہ ہیں؟ ایک اللہ کا گواہ ہے اور ایک نبی کا گواہ. جو اللہ کا گواہ ہے وہ بھی بے مثال ہے، جو نبی کا گواہ ہے وہ بھی. بات میری سمجھ میں آئی ہے؟ سپاہ صحابہ کا یونٹ بناؤ گے؟ بلند آواز. یونٹ بناؤ گے؟ جو بنائیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ.
نعرہ تکبیر اللہ صحابہ.
تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو